دو آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا. وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ بھی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی. نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں ہیں. اب مسلمان نے ان کو مارنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہوا، آپ نے فرمایا عجیب بات، جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم ابو جہل کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے؟ وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں ہیں بہت سارے آدمی. انہوں نے فرمایا کوئی اندازہ؟ انہوں نے کہا جی اندازہ کوئی نہیں، ہم تو بدو لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ ادھر جاؤ مدینے سے کوئی قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو. ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد اس وقت نے پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی 10. حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے تمہارا لشکر، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو. جب 10 اونٹ روز کے ذبح کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا. حضور نے فرمایا اچھا ان کو نہ مارو، ان کو چھوڑ دو، ان کا کیا ہے، یہ تو مامور ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ویسے ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے جا کے بتلایا، اب دونوں قبیلوں کو پتا چلا کہ اب تو بالکل قریب ہیں، ہم صرف کوٹ ٹیلے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں، ہم تو بالکل قریب آ گئے، بالکل عین درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں. اب ابو جہل نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی. حضور کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اشیرو یا ایوہ الناس، لوگوں مشورہ دو. کیا بات، ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا، اب کیا ارادہ ہے؟ جنگ لڑنی ہے یا طریقے سے واپس جائیں؟ تو صحابی اٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مہاجرین میں سے، قریش میں سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر الیک، سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان، بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم. حضور پھر فرمایا اشیرو یا ایوہ الناس، لوگوں رائے دو. تو انصار کا سردار اٹھا، وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ حضور ہمارا فکر، کیونکہ قریش کے تو دین تھے، 2-3 آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں، اصل میں حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں، چونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانیں مالیں آپ پہ قربان کر دیں گے. حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے لیکن مدینے کے باہر شاید نہ کریں، کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب موسیٰ بل نحن اصحاب محمد. اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں جو یہ کہیں گے کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہیں گے فذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک اور انصاری، انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى برک الغماد، برک الغماد ایک جگہ ہے یمن، اور مدینہ شریف سے لے کر برک الغماد تک درمیان میں 14 بڑے بڑے قبائل. انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برک الغماد پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے، یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا، وہ تو 14 قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برک الغماد، ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا اس پہ لو امرتنا لخذنا فی البحر، حضور آپ حکم تو کریں، سمندر میں چراغ لگا دو ہم لگا دیں، ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں؟ فسر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو تھا وہ خوشی سے کھل. حضور نے فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر دے. یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جس ایثار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے خوشی کا باعث ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں, فتح تو تمہیں ہوگی, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یا تو ہمیں قافلہ ملے گا یا پھر ہمیں یہ مال غنیمت ملے گا ان سے. اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ سے, ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی. ادھر کفار نے اپنی خیمے لگا دیے اور فوج بٹھا دی, ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا ابھی اپنے خیمے شیمے نصب کرو اور بیٹھ جاؤ, تیار ہو جاؤ. تو صحابہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک مشورہ ہے. سعد ابن معاذ نے آ کے عرض کیا, انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا. اس نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں عریش. عریش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی چھڑیاں ڈال کے, یعنی چھپر سا, اسے آپ سمجھیں چھپر. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا, اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گئے اور اوپر سے کھڑے ہو کر دو دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے. اور دوسرا حضور وہاں ہم اپنے خصاف جو ہمارے پاس رہیں جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں. یا رسول اللہ جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص تو نہیں. اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا. وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا ہے, اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں, میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے, تم اس کے علاج کے لیے رک جاؤ, کوئی بات نہیں, ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے ہیں. اس نے کہا حضور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تو عریش میں اونچے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خاصا پانسا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے, اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں, اتنا تو ہم بھی روک لیں کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں. آپ ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائیں پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں. حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نے جو رائے دی ہے ٹھیک, عریش بناؤ. چھپر بن گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز کے بعد جو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی نہیں. اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمائے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه الاصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا, کہ اللہ آج اگر تم نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ کوئی نہیں رہے گا. کیوں, یہی تو جماعت, اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے نا, اسلام کی تو شوکت ہی ختم. اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی, اور دعا مانگتے 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 حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے آ کے حضور کی چادر اٹھائی اور کہا کہ لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ, واللہ لا یخذیک اللہ ابدا, میرا بدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں, مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے, اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دیں, حضور آپ کیوں فکر کریں, آپ کوئی فکر نہ کریں, اللہ آپ کی نصرت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے, آپ کا اطمینان قلب ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اب مرگے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ ادھر آپ خود سوچیں, 1000 آدمی ہو اور سامنے 313 آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے. تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ جو عام ہوتا تھا نا جی, پہلے وہ پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ میمنہ ہے, یہ میسرہ ہے, اور یہ درمیان, یعنی یوں جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے بڑھے, ایک فوج جو ہے وہ میسرہ سے بڑھے, ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے گی, تاکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے 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 اس کا اس کے پیچھے آ جائے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں، اپنے مسکر میں، اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے، حفاظت. اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی نا کہ کہاں ایک ہزار کا لشکر جرار اور ہر آدمی ان کا مقاتل، ہر آدمی جنگجو، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نا تجربہ کار، انہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی. لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی صف بنا لو لمبی، بس اب میمنہ میسرا کا کوئی وقت نہیں، ایک صف بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور اصحاب بدر کا جذبہ، ایمان، محبت، استقامت نصیب فرمائے. والسلام. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز نوجوانوں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ. زمانہ قبل الاسلام، زمانہ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بشارات وقت ولادت، ولادت کے بعد کے رہاسات و معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب، زمان بعثت، معارضہ کفار قریش، تعذیب مسلمین، ہجرت الی الحبشہ، ہجرت الی المدینہ، اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی غزوہ بدر. غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کا سب سے اول غزوہ ہے. غزوہ بدر جو ہے یہ ایک ایسی باعظمت اور شان والا غزوہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کوئی غزوہ نہیں آ سکا. اور اسی غزوہ بدر کو، یوم بدر کو، اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا. اور غزوہ بدر جو ہے بے اعتبار زمانے کے بھی سب سے افضل زمان میں کہ رمضان المبارک میں واقع ہوا، اور بے اعتبار سبقت کے بھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے بعد، مقہوریت کے بعد، یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ وہ میدان میں نکل کے کفار کا مقابلہ کرے. اور اس غزوے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں خود تشریف ساتھ لا چکے ہیں، اور یہی وہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی قتال کیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی غزوے میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا. فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہوں نے جنگ نہیں لڑی. اور اس غزوے کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات پر جس میں اللہ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے غور کریں، تدبر کریں، تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود تخطیط کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفار قریش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے، ایک وقت معین کرتے، ایک مقام معین کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. ایسی تخطیط کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا، ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا، سرزمین مکہ میں ایک مکے والوں کو اطلاع ہو جانی، اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ہزار مقاتلین کو لے کے چل رہا ہے، اور ایک ہزار اونٹ ہے، 200 گھوڑے ساتھ ہیں، اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانے اور سارے انتظام کے ساتھ جا رہا ہے. اور سب سے پھر اس کو ڈھارس بندھانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ، یعنی ایک عجیب منظر. اور دیکھیں ایستا ایستا قدرت قریب آ رہی ہے
کہ اذ انتم أصفى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.
اللہ نے فرمایا جب تم عدوہ دنیا میں تھے اور کافر عدوہ قصوی میں تھے, یہ جگہ کا نام, آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پہلے پھر وہ عدوہ آئے عدوہ دنیا. اسی طرح پھر بدر صغرہ ہے, بیر استراحہ ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہیں مدینہ شریف تک. اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو خود نقشہ کہ تم عدوہ دنیا کی طرف تھے اور کافر قصوی کی طرف تھے, کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے, مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے. والرکب اسفل منکم, اور قافلہ نیچے سے جا رہا.
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
اللہ فرماتے ہیں یہ تو سارا ہم کر رہے ہیں, اگر تم کرتے تو تم وعدے پہ شاید نہ پہنچ, لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے, حق اور باطل نکھر جائے, صدق اور کذب جو ہے الگ ہو جائے, ظلمت و نور کا جو امتیاز ہو جائے, یوم الفرقان بن جائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے, صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھے چونکہ یہاں تو پانی کا مسئلہ ہو. پھر یہ بدر میں آئے, مقام بدر پہ پہنچے, مائے بدر پہ پہنچے, اور اس طرف کافروں نے ڈیرہ ڈال لیا اور ادھر مسلمانوں نے, اب آمنے سامنے صفے بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک ہی صف بنا لیں, بس اب میمنہ میسرہ کی گنجائش ہی نہیں, کتنے آدمی ہیں, 313 تو آدمی, اور سامنے 1000 کا لشکر ہے. اب میمنہ میسرہ تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے آپ نے فوج پہ اور کسی مقام پہ حملہ کرنا ہے, اب تو ایک آمنے سامنے کی بات ہے, تو ایک ہی صف بنا دی گئی. اور کافروں میں ایک رواج تھا اور اس زمانے میں یہ عادات تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی, چونکہ جنگ تلوار کی تھی, نیزے کی تھی, اور تیروں سے بارشیں ہوتی تھیں, اور تو کوئی یہ تو نئی جدید ٹیکنیک تو نہیں تھی کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے سینکڑوں میل دور سے میزائل پھینک دیں, یہ تو سسٹم نہیں تھا. اب تو جنگ نہیں ہے حقیقتاً اگر دیکھا جائے, اب تو یہ نے ایک جدید ٹیکنالوجی کی اور دماغ کی جنگ, اب تو عقل لڑائے جاتے ہیں نا, اب کوئی بہادری کوئی شجاعت وہ تو مسئلہ ہی نہیں. آپ ایک پورے یعنی نعوذ باللہ ایک پورے ملک پہ ایک ایٹم مار دیں, ایک بم پھینک دیں, بس ختم ہو گئے, بہادر کیا اور کمزور کیا. جنگیں تو پہلے ہی ہوتی تھیں جب آمنے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو, اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب صفیں دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے, اس پر بھی میں کہتے ہیں مبارز, کہ حل یبارز ہونی, کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے. تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے, لڑاکا تھے, اتبا وغیرہ, وہ نکلے, انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے پاس, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصعب بن عمیر اور سیدنا حمزہ نے, اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت دیکھی تھی, انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا, مرے گئے کافر. اب اور جنگ میں تیزی آنے لگی, دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا, جوش بڑھنے لگا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف پہ نظر ڈالی تو خدا کی قدرت ہے کہ میرے اس جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر 17 سال, اور میرے بائیں جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی, اور دونوں بھائی تھے, معاذ اور معوذ. بعض علماء نے کہا ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام اوف تھا, یہ افرا کے بیٹے تھے, معاذ معوذ ابن افرا. تو عبد الرحمن ابن اوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی, یہ خواہش کی کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتے, کوئی تجربے کار ہوتے جنگ کے, تو چلو دوران جنگ میں مجھے بھی کوئی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا, اب یہ دونوں بچے ہیں میں ان کو سنبھالوں گا کہ جنگ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی فکر میں تھا, اسی سوچ میں تھا کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ ہم میں میرے چاچا اینا ابی جہل, ابی جہل کہاں؟ تو میں نے کہا ماں بھی کبھی ابی جہل, بیٹا تمہیں ابی جہل سے کیا؟ اس نے کہا کہ امی لقد سمعت انہ آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم ہے میں نے سنا وہ میرے مدنی کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی تکلیف دی, اور آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں میں زندہ رہوں گا یا ابھی جان. کہتے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب نظر آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا. کہ ابھی اس نے بات ختم کی, دائیں والے کہا امی پھر ابھی جل, ابھی جل کدھر ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس آج ہمارا فیصلہ. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابھی جہل کا شجرتی فی الغاب تھی, کہ جیسے ایک درخت درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہو نا درمیان میں, ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا اور کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا, سردار تھا ان کا. اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابھی جہل تھا, ورنہ باقی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے. بنو ہاشم نے, بنی عبد المطلب نے, بنو عباس نے, سب نے کہا کہ جب قافلہ ہمارا خیریت سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑنے لگے. ابی جہل نے کہا کہ نہیں جنگ لڑنی, آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ 313 مسلمان ہمارے سامنے ہیں, مدینہ منورہ بہت دور ہے, ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آ سکتی, اور ہمارے ساتھ 1000 کا لشکر, ایک ہی دفعہ مٹا دیں گے بات ختم ہو جائے گی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں فرائیتہ کالشجرۃ فی الغابۃ, میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ایسے سامنے کھڑا تھا, تو میں نے اس کو اشارہ کیا, اس کے اشارہ کیا, اس کو دیکھ رہے ہیں اس ایک آدمی کھڑا ہے جس کے بال سفید ہیں اور داڑھی بھی سفید ہے, وہ داڑھی شڑی رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں, یہودیوں کی بڑی بڑی داڑھی, یہ تو خیر مسلمانوں کو بوجھ لگتا ہے, باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں, ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا, ان کے جدید یعنی فیشن میں, اور دیکھ رہے ہیں یہودیوں سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس نہیں, اور وہ بڑے یعنی فیشن میں بھی آگے ہیں, لیکن ان کے فیشن میں, ان کے معیار میں, ان کے اتوار میں, عادات میں, ان کے لوگوں کے سامنے وہ توہین نہیں سمجھتے داڑھی. ایک مسلمان ہے جو بیچارا ایک تو اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا, اور دوسرا اس کو اچھی نہیں لگتی, تیسرا فیشن کے خلاف داڑھی ہو تو وہ کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے نا آدمی, کارٹون لگتا ہے, بیوی ڈر جائے, بچے ڈر جائیں رات کو گھر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں, ان سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑھی نہ ہو نا تو وہ بندہ مرد ہی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی خسرے کی داڑھی دیکھی؟ کہ حرم میں کھڑے ہیں طواف میں خادم کعبہ, ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ یہ تو علامت رجولیت کی داڑھی, چلو تم داڑھی سنت سمجھ کے نہ رکھو, مرد بند کے لیے تو رکھو نا. اب میاں بیوی کٹھے صرف دونوں کی داڑھی رہو, کیا مطلب ہے کہ بیوی کون ہے شوہر کون ہے؟ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا ہو باقی سب لحاف ہو. تو آدمی ایمان سے کہیں کہ کیسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں شی کون ہے اور ہی کون ہے؟ آپ کے پاس کوئی فیصلے کا انداز ہو تو ہو, بہرحال ایک عام دیکھنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا, کیونکہ اچھا باقی رہ گیا تھا کہ عورتوں کے بال بڑے ہوتے تھے اس سے کچھ وہ پہچانی, اب وہ بھی کٹ گئے, اس سے بھی وہ نہیں پہچانی جا سکتی, وہ بھی تو بردو کی طرح ہو گئے. تو بہرحال یہ الگ بات ہے, لیکن ابو جال وغیرہ بھی داڑھی رکھتے تھے. تو دور سے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا, جس کو سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں, ہتھیار بند کھڑے ہیں, نیزہ بردار کھڑے ہیں, اس کے خادم غلام, وہ کہتا ہے بس میں نے اشارہ کیا, ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے, میں نے اشارہ کیا نا وہ کھڑا ہے, ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا, خرجا کما یخرج السهم من الرمیہ، وہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چیرتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جہل پہ پڑی، ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا. اوف جو تھا وہ بیچارہ مارا شہید ہو گئے کہ اکرمہ ابی جہل کا بیٹا کھڑا تھا اس نے حملہ کیا، وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر. ابو جہل گر گیا، ابو جہل کے گرنے پر تو فوج کا مورال ختم ہو گیا. ان کے جو لڑاکا لوگ تھے انہوں نے کہا قتل ابی جہل، قتل ابی جہل، قتل رئیس مکہ، قتل رئیس مکہ. شور ہو گیا نا جی کہ ابی جہل مارا گیا. اب لوگ جو ہیں جناب افرا تفری میں ایسے پریشان ہیں کہ ایک عربی ہے، ایک بدو ہے، اس کا کوئی جنگ چھنگ سے تعلق نہیں تھا، نہ مسلمانوں سے نہ مکے والوں سے. وہ ویسے کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آپس میں جنگ بنی ہوئی ہے، تو وہ ایک پہاڑی پہ ساتھ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ چلو دیکھیں تو جنگ کیسے ہوتی ہے، دیکھیں تو کیسے لڑائی ہوتی. اچھا یہ تو قاعدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے، آپ تو علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کیوں کوئی تعارض کرے. وہ بیٹھا ہے آرام سے اور کہتا ہے واللہ ما رأیت عجبا، کہتا ہے عجیب بات، میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقعہ نہیں دیکھا کہ فروقن النساء، مکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں پیٹ دے کر، کیا ہو گیا ان کو؟ سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں، ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے ہیں. کہتا ہے بھاگنا تو عورت کا کام ہے، مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے، یہ کون کیا ہو گیا؟ تو ابھی اسی اثنا میں اب جب ان میں اللہ نے ہراس خوف اور مسلمانوں کا روب تاری کر دیا کہ اب بھاگنے لگے، تو اب تو پھر مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی باڑ دے رکھ لیا. انہوں نے کہا کہاں بھاگتے ہو؟ اور شجاعت کا عالم دیکھیں، ایک صحابی ہے جس کی عمر 17 سال، بعض کہتے ہیں یہی معاذ تھا، معاذ اور معاوضہ نے ابو جہل کو مارا. تو اس کا ایک بازو جو تھا اس کو تلوار لگی اور بازو کٹ گیا، لیکن آخری حصہ جلد کا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، وہ پورا نہیں کٹا تھا، وہ بازو لڑک رہا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے. بازو کی تکلیف نے جب اس کو پریشان کر دیا تو بیٹھ گیا، بیٹھ کے اپنے بازو پر پاؤں رکھا، کھڑے ہو کے توڑ ڈالا اسے. ایسے آپریشن کرتے ہو آپ دیکھیں کبھی کیا ہے؟ اسلام، ایمان. دیکھا نہیں آپ نے 1400 سال گزر گئے، طالبان کے پلے میں کیا ہے؟ یہ تو مدرسوں کے طالب تھے بیچارے، یہ تو اب دشمن کا میڈیا انہیں دہشت گرد بنا رہا ہے نا، ورنہ تو جو علاقہ ان کے پاس ہے اس جیسا مثالی امن تو دنیا کی کائنات کے کسی حصے میں نہیں. سونے سے لدی ہوئی عورت کو آپ بھیج دیں رات کو، پوری رات سفر کرتی رہے، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ تو چونکہ یہودی میڈیا ہے، سارا ان کے پاس جدید الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے، وہ بیچارے مسلمان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی شی میں، دیکھا داڑیاں رکھی ہیں بیچاروں نے اور چادریں کندھوں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور جناب کوئی پتہ نہیں، کبھی نہ لڑے، نہ کبھی ٹریننگ لی، نہ فوج، نہ ان کے پاس تجربہ. اور سامنے کون تھے؟ جنرل عبد المالک جیسے فوج کے لوگ، جنرل دوستم عبد المالک، بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقاعدہ رشیا سے ٹریننگیں لی اور باقاعدہ منظم فوج کے منظم اور باقاعدہ جرنیل. اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے کون ہیں؟ مولوی داڑیوں والے. اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں، ایک پیالے میں سوکھی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھا لی، چائے کا گھونٹ پی لیا، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا ٹھیک، مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا انہوں نے کہا ٹھیک ہوا. یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر جب ایمان و اسلام کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قوت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہم نہیں رہے، ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان.